نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين. ہم سیرت النبی میں تجلیات نبوت کتاب دیکھ رہے ہیں جس میں ہم اس چیپٹر پر ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج. اس میں ہم نے بعض وفود کے بارے میں پڑھ لیا ہے اور کچھ وفود ابھی رہتے ہیں. یہ وہ وفود ہیں جو 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. ان وفود میں سبھی کو اسلام لانے کے لیے نہیں آئے تھے, بعض اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے آئے, بعض اسلام لا چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعائیں کرانے کے لیے آئے, بعض کچھ پسو پیش کے بعد اسلام لے کر آئے واپس جا کے, اور بعض نے اسلام کے بس منہ سے ہی دعوے کیے. اب یہ تمام وفود جن کی لسٹ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, ضروری نہیں کہ سارے ایک ہی وقت میں آئے ہوں, بعض ان میں تبوک کے بعد بھی آئے تھے, بعض فتح مکہ کے بعد آئے, بعض یہ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حج کے بعد آئے. تو ڈفرینٹ ٹائمنگس تھی, لیکن بک میں ایک جگہ پہ سب کو جمع کر دیا گیا ہے تاکہ بار بار ان کا ذکر نہ آئے. ہم الحمدللہ ابھی تک پڑھ چکے ہیں تجیب کا وفد پیج نمبر 341 پہ. آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے بنو فزارہ کا وفد جو پیج 342 پہ ہے میری بک میں. شروع کرتے ہیں. یہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی کے بعد آیا, یعنی یہ پہلے آ چکا ہے وفد, لیکن یہاں پہ صرف ایک جگہ چونکہ ہے سب کا ذکر, تو اس لیے ان کا ذکر اب آ رہا ہے. 20 سے کچھ زیادہ آدمی تھے. اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ وفود میں کتنے لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہوا کرتے تھے, کبھی 5 کبھی 10 کبھی 15 20 اس طرح سے. اسلام کے اقراری اور قحط کے مارے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علاقے کا حال پوچھا تو قحط سالی کی شکایت کی, یعنی اسلام لا چکے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے ان کے پیچھے علاقوں کے حالات بھی پوچھا کرتے تھے, اور عرض کی کہ اللہ سے دعا کر دے ہم پر بارش برسائے, اور آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیں, اور آپ کا رب ہمارے لیے آپ سے سفارش کر دے. اب یہ بات کتنی عجیب سی لگتی ہے نا, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے, اور جب کوئی نیا نیا مسلمان ہوتا ہے تو اس کا مطلب ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ پرفیکٹ اسلام کو پہلے سمجھے پھر اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا, ایسا نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا ہی بات کو سمجھ کے اور وہ اسلام کا اقرار کر لیتے تھے, ورنہ یہاں پہ یہ اتنی بڑی بات تھی جو انہوں نے منہ سے بولی تھی کہ آپ کا رب آپ سے سفارش کر دے ہمارے بارے میں. تو یعنی اس سے ان کی سمجھ بوجھ کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو ابھی اسلام کے بارے میں بہت زیادہ ان ڈیپتھ علم نہیں تھا, بلکہ توحید کا بھی بہت زیادہ علم نہیں تھا. اور ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب کوئی اسلام لے کر آتا ہے, اسلام کی طرف ہمیں مائل نظر آتا ہے, تو ہم اس سے پہلے شہادت لے لیں, بعد میں ایمان کا پودا بڑھتا رہتا ہے اس کے, تو پھر آگے دیر از نو لمٹ, آپ آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ فلی اس کو پہلے سمجھ آ چکی ہو, پہلے سب کچھ اس کو باریکیاں پتا ہوں, پھر ہی آپ اس کو کہیں کہ پہلے سوچ لو, تم پھر بھی دیکھ لو, تم پھر بھی یہ کر. نہیں, ایز لانگ ایز وہ ایک اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے اوپر ایمان رکھتا ہے, اس وقت تک اس سے کلمہ کی شہادت لی جا سکتی ہے. اور یہاں پہ ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ ابھی جانتے بوجھتے نہیں تھے, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام لانا ہی صرف, شہادت دینا ہی صرف کافی نہیں ہوتا جیسے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں, اس کے بعد اور تعلیم لینا بھی ضروری ہوتا ہے کہ انسان سمجھے کہ اسلام کیا ہے, علم لینا ضروری ہوتا ہے دین کا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی یہ بات سن کے ایک دم غصے میں نہیں آ گئے, بلکہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ, تم پہ افسوس ہے, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو اپنے رب سے سفارش کروں گا, لیکن ایسا کون ہے جس سے ہمارا رب سفارش کرے, یعنی ہمارا رب کسی کے آگے سفارش کرے؟ اس کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں, وہ اعلیٰ اور عظیم ہے, اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے, اور وہ اس کی عظمت اور جلال سے اس طرح چرچراتے ہیں جیسے نیا کجاوا چرچراتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ایک مختصراً تعارف ان کو دیا کہ اللہ تو وہ ہے, کیسی بات تم نے یہ کی کہ اللہ سفارش کرے میرے پاس. اور آج اس قسم کی کئی نعتیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن جس سے ناراض ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو بخشوا لیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں بخش سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خوش ہوں. نعوذ باللہ, اس قسم کی باتیں کرنا یہ بالکل ایمان کے منافی ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھ کر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے انہیں بھرپور بارش اور رحمت کامل سے نوازا. یعنی انہوں نے آ کے کہا تھا نا کہ ہمارے پاس بارش نہیں ہوتی, قحط سالی ہے, بدو لوگ تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ اپنے ملک اور اپنے چوپایوں کو سیراب کر, اپنی رحمت پھیلا, اپنے مردہ شہر کو زندہ کر, اے اللہ ہم پر ایسی بارش برسا جو ہماری فریاد رسی کر دے, راحت پہنچا دے, خوشگوار ہو, پھیلی بھی ہو, ہما گیر ہو, جلد آئے, دیر نہ کرے, نفع بخش ہو, نقصان دہ نہ ہو. اے اللہ رحمت کی بارش, عذاب کی بارش نہیں, اور نہ ڈھانے والی, نہ غرق کرنے والی, نہ مٹانے والی بارش ہو. اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب کر اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما. سبحان اللہ, یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی, اور کتنی کمپریہنسو دعا ہے یہ سبحان اللہ بارش کی. صرف یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ان کے اوپر بارش کر دے, بلکہ کتنی پیاری, ہر اینگل سے کتنی خوبصورت دعا ہے. یہ نہ ہو کہ نقصان دینے والی, اللہ عذاب والی نہ ہو, اللہ مردہ شہر کو جو زندہ کر دے وہ بارش ہو, اللہ چوپایوں کو جو سیراب کر دے, اللہ ایسی بارش کرنا جو جس میں خوشگواری ہو, جو پھیلی بھی ہو. پانچ دفعہ بارش ہوتی نہیں, یہاں بارش ہے وہاں پہ ہے نہیں, تھوڑے آگے جائیں گے وہاں پہ ہوتی ہے, پھر اسے آگے نہیں ہوتی. نفع بخشو. سبحان اللہ, ہم دعائیں بھی سیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں سیکھیں گے, دعائیں مانگنی کیسے ہوتی ہیں. اسی طرح ایک اور وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جو نجران کا وفد تھا. اب یہ وفد اس لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ان کے ساتھ ایک ایسی بات ہوئی تھی جو باقی وفود کے ساتھ نہیں ہوئی, اسی لیے اس کے اوپر زیادہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہوا تھا جو ان کے ساتھ خاص تھا وفد نجران کے ساتھ. ایک تو پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہاں پہ نجران کے علاقے میں عیسائی رہا کرتے تھے, یعنی مشہور علاقہ تھا, آج بھی یہ ہے اسی طرح, اور چونکہ عیسائی تھے تو وہاں کے رومی بادشاہ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط بھی بھیجا تھا اس سے پہلے, اور ان کو فرمایا تھا کہ اسلام لے آؤ. پھر اس کے بعد جب ان کو یہ خط ملا تھا, اور اسلام لے آؤ یا جزیہ دے دو یا پھر لڑنے کو تیار ہو جاؤ, آپ کو پتہ ہی ہے یہ تین چوائسیز ہوتی ہیں, تو وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر کسی نے کہا کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ایک نبی نے آنا ہے بنی اسماعیل میں سے, تو کیا پتہ یہ وہی نبی ہوں, کیونکہ ان کی کتابوں میں تو تھا. دوسرے نے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر جا کے دیکھنا چاہیے, ہو سکتا ہے یہ بادشاہ ہوں نبی نہ ہوں, تو ہم جا کے چیک کر کے آتے ہیں. لہٰذا انہوں نے پھر فیصلہ کیا اور ایک وفد بھیجا, اور یہ وفد بہت بڑا وفد تھا کیونکہ اس میں 60 لوگ تھے. اکثر وفود جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 5, 10, 20 اس طرح سے ہیں, اور یہ ہو سکتا ہے اس لیے انہوں نے اتنے سارے لوگ اکٹھے کیے کہ ذرا ہمارا روب بھی پڑے کہ ہم کتنی بڑی چیز ہیں. اور یہ وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھے, ظاہر ہے یہ لوگ رچ بھی تھے, تو ये मक्का से जब यमन की तरफ जाते ना साउथ में, तो वहाँ का तो ये इलाका था, 73 बस्तियों पे मुश्तमिल था। और ये इतना बड़ा इलाका था कि तेज़ रफ्तार सवार एक दिन में पूरा इलाका तय कर सकता था। और इस इलाके में 1,00,000 इनके मर्द थे जो जंगजू थे, जो जंग करने वाले थे, जंग के काबिल थे, सब के सब ईसाई थे। तो ये कब आया था? 9th हिजरी में। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बताया 60 लोग थे, इनमें 24 तो इनके बड़े बड़े लीडर थे, बड़ी जिनके पास सरदारियां थी। इसी तरह जो हुकूमत के काम करते थे वो भी थे, इसी तरह वो भी थे जो इनके बड़े पादरी जिसको कहते हैं, रूहानी पेशवा जो थे वो भी थे उनमें। तो हर किस्म के लोगों में से ये लेकर आए थे ताकि अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाए कि क्या हो क्या रहा। और ये जब वहाँ पहुँचे, यानी मदीना में पहुँचे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आए हैं, तो सहाबा कहते हैं कि ऐसा वफद नहीं हमने कभी देखा कि जिनके इतने ऐसे लिबास थे जो कि सिल्क और इस तरह के और बड़ी खूबसूरत। तो एलिटिस्ट यानी आए लोग थे। और जब ये आए थे तो इनकी नमाज का वक्त था, यानी तकरीबन असर का टाइम था। तो आपको पता है ये सूरज गुरूब होने वक्त नमाज़ें पढ़ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाज़त दे दी थी कि ये नमाज़ पढ़ सकते हैं, वो के सहाबा भी इनकार करने वाले थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाज़त दी थी। तो इन्होंने मस्जिद नबी में ही नमाज़ पढ़ी थी। तो अब देखते हैं इनका क्या इनकी डिटेल है। नजरान यमन की हदूद पर एक बड़ा सा इलाका है जिसकी लंबाई तेज़ रफ्तार सवार एक दिन में तय कर सकता है। ये 73 बस्तियों पर मुश्तमिल था और इसमें 1,20,000 जंगी जवान थे जो सब के सब ईसाई थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके असकफ को ख़त लिखकर इस्लाम की दावत दी। वो ख़त पढ़कर घबरा गया और पहले खवास से फिर अवाम से मशवरा किया। राय ये करार पाई कि एक वफ्द अरसाल करें जो इस मसले को हल करें। जैसे मैंने आपको बताया कि इनके जो जो इनका यानी बड़ा पादरी था ना, असकफ कौन है, जो इनका बड़ा यानी एक जैसे हमारे भी बड़े कोई दीनी रहनुमा होते हैं, दीनी सरबरा होते हैं, वो जो था अबू हारसा बिन अलकमा, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। तो वो तो घबरा गया। किस लिए घबराया? उसने कहा यही तो नहीं है कहीं जो वो नबी आ गए। और उसने फिर मशवरा वगैरह किया। फिर आपको जैसे मैंने बताया कि ये करार पाई कि एक वफ्द अरसाल करें जो इस मसले को हल करें। चुनाचे उन्होंने 60 अरकान पर मुश्तमिल एक वफ्द भेजा। ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस हालत में पहुँचे कि धारीदार यमनी कपड़े के जोड़े जेब तन किए हुए थे और इन्हें घसीट रहे थे, रेशमी चादरें ओढ़ रखी थी और सोने की अंगूठियाँ पहने हुए थे। सो एक बड़ी शानक शौकत के साथ ये लोग आए थे और इन्होंने चादरें भी, उस ज़माने के अंदर एक बड़ी रिस्पेक्ट की चीज़ होती थी, फिर सोने की अंगूठियाँ, फिर उसके बाद ये जो घसीटना होता है चादर का, ये हमारे यहाँ अलाउड नहीं है कि कपड़ा पीछे घिसटता हुआ है, क्योंकि ये एक तकबर की अलामत होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात ना की। इन्हें बाज़ कबार सहाबा कराम ने मशवरा दिया कि कपड़े बदल दें और अंगूठियाँ उतार दें। उन्होंने ऐसा ही किया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बात की और उन्हें इस्लाम की दावत दी। उन्होंने इनकार किया और कहा हम आपसे पहले से मुसलमान हैं। हमने कहा आप हमें क्या सिखाएंगे? ऐसे कुछ लोग इस चीज़ के ज़ोम में हमेशा होते हैं, उनको आता जाता कुछ ना भी होना तो फिर भी कहते हैं आप क्या पढ़ाएंगे हमें, हमें तो सब खुद ही पता है, पहले से पता है, आप क्या सोचते हैं हमें कुछ नहीं पता। यानी अगर उनको कोई बात सही बताई जाए तो उनको बड़ा तकब्बुर होता है कि हमारे इल्म के मुकाबले में आप कह रहे हैं कि आप हमें बताएंगे कुछ। इन लोगों को ये था लो जी हम तो पहले से तौहीद पर हैं, हम तो पहले से एक पैगंबर के पैरोकार हैं, हमें आप क्या बताएंगे, हमें आप क्या मुसलमान करेंगे, हम तो पहले से मुसलमान हैं। समझ रहे हैं आप इनके तकब्बुर को। तो उनकी कुछ बातों में चंद एक बातें जो डिटेल के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको कुरान की आयतें पढ़ के सुनाई तो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और पूछा कि आप मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं। इसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रोज़ कुछ तवक्कुफ फरमाया, यानी उन्होंने कहा भाई आप कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा तो मरियम थी, ये बताएं उनका बाप कौन था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। और उस वक्त सूरह आले इमरान जिन्होंने याद की हो उनको पता होगा उसमें आयत है इन्ना मसल आईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलकहु मिन तुराबिन थुम्म क़ाला लहु कुन फ़यकून, और वो सारी आयत फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन यहाँ तक यानी 60 और 61 आयत ये उतरी। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये आयत पढ़ के सुनाई जिनमें क्या था कि बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम जैसी है, उनको मट्टी से पैदा किया, फिर उनसे कहा कौन तो वो हो गए, हक तेरे रब की तरफ से है बस तू शक करने वालों में ना हो, फिर तुम्हारे पास आ जाने के बाद कोई तुम में से इसके बारे में हुज्जत करे तो उससे कह दो आओ हम बुलाते हैं अपने बेटों को और अपनी औरतों को और खुद अपने आप को, फिर मुबाहला करें यानी अल्लाह से दुआ करें गिड़गड़ा कर कि जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का जो मौक़िफ़ था ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो उनको बता दिया। इसके बाद दिन भर उनको गौर व फिक्र के लिए आज़ाद छोड़ दिया लेकिन उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया। फिर जब अगली सुबह हुई फिर वो वफ्त के अरकान ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तस्लीम करने और इस्लाम लाने से इनकार कर चुके थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको क्या फ़रमाया ये बुक से देखते हैं। आपने फ़रमाया तुम्हें इस्लाम से तीन चीज़ें रोकती हैं यानी इसी दे डायरेक्ट पॉइंट पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, सलीब की इबादत जबकि सलीब की इबादत का तो ईसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म ही नहीं दिया, सूअर खाने की आदत जबकि ईसा अलैहिस्सलाम ने हराम किया खंजीर को, उनके वक्त में तो नहीं ये हलाल था ये तो उन्होंने बाद में किया, और तुम्हारा ये ख्याल कि अल्लाह के लिए लड़का है यानी ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्ला खुदा का बेटा बनाना, ये तीन चीज़ें हैं जो तुम्हें रोकती हैं इस्लाम लाने से और आज तक भी ऐसी बात ही है वरना तो और कोई भी मुश्किल नहीं। उन्होंने कहा तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम के मिसल कौन है यानी जो बग़ैर बाप के पैदा किया गया, इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत उतार दी जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयतें इन पर तिलावत की और इन्हें मुबाहले की दावत दी, उन्होंने मोहलत मांगी बाहम मशवरा किया और कहा कि अगर ये वाकई नबी हैं और हमने इससे मुलायनत की तो हमारा कोई बाल और कोई नाखून भी तबाही से ना बच सकेगा। मुबाहला क्या होता है जो इस आयत में बयान किया गया है कि आप अपने बेटे बेटियां औरतें और आप खुद आप भी आ जाएं वो भी आ जाएं, फिर उसके बाद एक खुले मैदान में आके मुबाहला करेंगे यानी अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह जो हम में से झूठा है जो हम में से झूठा हो उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो। तो उन्होंने कहा कि अगर ये वाकई नबी हुए और हम तो अपने बीवी बच्चे सारे लेके चले गए वहाँ पे तो हमारा बनेगा क्या, फिर हमारे ऊपर तो लानत अगर पड़ गई तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो अगली सुबह क्या हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुबाहले की दावत दी थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को एक चादर में लपेटे हुए तशरीफ़ लाए, पीछे पीछे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा चली आ रही थी तो वफद ने जब देखा कि इन्होंने तो बिल्कुल तैयारी कर ली है तब उन्होंने जाके मशवरा किया आपस में कि ये सही नहीं है, अगर ये नबी हुए और इन्होंने हमारे पर लानत कर दी ना तो फिर हम बच नहीं सकेंगे तबाही से। अब फिर यानी उनको कम अज़ कम इतना खौफ आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि आपने जो मुतालबा किया हम तैयार हैं यानी फिर हम जिज़िया देने को तैयार हैं। तो फिर देखते हैं चुनाचे वो जिज़िया देने पर राज़ी हो गए, 1000 जोड़ा सफ़र में सफ़र के महीने में और 1000 जोड़ा रजब में और हर जोड़े के साथ एक ओकिया चांदी यानी 40 दिरहम और आपने इनके ज़िम्मे अमान और दीन की आज़ादी मंजूर फरमाई यानी अब उनको हमारे से कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। अब पता ना जब कोई जगह गैर मुस्लिम लोगों से जब जिज़िया लिया जाता है तो इस्लामी मुमलिकत की ज़िम्मेदारी होती है कि उनकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत और बदले में वो जो जिज़िया दे रहे हैं और उनको उनकी दीन की प्रैक्टिस की आज़ादी होती है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जी इस्लाम को तो इन्होंने तलवारों से फैलाया और लोगों को पता नहीं ज़बरदस्ती करके इस्लाम के ऊपर लेकर आते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की ये बात है, ठीक है। आप अपने जो भी आपका दीन है उसको आज़ादी से आप प्रैक्टिस करें, लेकिन आपको जिजिया देना होगा और हमारे अंडर रहना होगा। फिर उन्होंने कहा हमारे साथ अमानतदार आदमी भेज दें। तो उन्होंने एक आदमी की रिक्वेस्ट की थी कि जो हमारे दरमियान कोई फैसले वगैरह कर दिया करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदार किसको भेजा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा में से अबू उबैदा बिन जर्राह को चूज़ किया था, तो अमीनुल उम्मा इसलिए वो कहलाते हैं, यहीं से उनका लकब अमीनुल उम्मत पड़ गया। तो अमीनुल उम्मा जो हैं वो कौन है अगर पूछा जाए आपसे? अबू उबैदा बिन जर्राह, क्योंकि उन्होंने कहा था हमारे साथ अमानतदार आदमी को भेजें। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरफ नज़र डाली और अबू उबैदा बिन जर्राह को खड़ा किया था तमाम सहाबा में से, तो बहुत बड़ा शर्फ उनको मिलता है। नजरान वापसी के दौरान वफ्द के दो आदमी मुसलमान हो गए, फिर इनमें इस्लाम फैलता गया यहाँ तक कि सब के सब मुसलमान हो गए। हुआ ये था कि जब वापस जा रहे थे ये, तो इनमें से एक ने, ये जो बड़ा पादरी था उसका, उसके बेटे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ ऐसी गुस्ताखी वगैरह की, तो उसके बाप ने कहा कि तुमने ये जो बात कही है, बाप था या भाई था, तुमने ये जो बात कही है ये बात तुमने बहुत गलत कही है, इसलिए क्योंकि ये वाकई अल्लाह के नबी हैं। उसने कहा अल्लाह के नबी हैं तो फिर तुमने इनकी बात क्यों नहीं मानी? उसने कहा अगर इनकी बात मान लेते तो हमारी ये सारी सरदारी, हमारे ये सारे जो हमें इतने रहनुमा बड़े ये समझते हैं, ये सब करते हैं, ये तो हमारा सब ख़त्म हो जाता। इसलिए इनकी बात मान लेने का मतलब है हम ये सब गिव अप कर दें और जो रोमियों से हमें एक प्रोटेक्शन मिली हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर वो जो भाई था या बेटा जो भी कह लें, उनका जो भी वो बड़े पादरी का जो रिश्तेदार था, उसने तो उनसे लहदगी इख्तियार की और वो मुसलमान हो गए, ठीक है। तो एक और भी उनमें जिनके ज़िम्मे हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी वो भी बाद में वापस जाके मुसलमान हो गए। बाद में ये लोग बाकी भी हो गए थे लेकिन इस वक्त नहीं हुए थे। अब आगे है अहले ताइफ का वफद। ताइफ वालों का तो किस्सा हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो कि किस तरह से फतह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ की तरफ गए थे और कई दिन ताइफ का मुहासरा किए रखा था और उसके बाद ताइफ वालों को छोड़ के आ गए थे, आपको अगर ये याद हो, उनके हाल पे उनको छोड़ दिया था, बल्कि सहाबा ने फरमाया था कि या रसूलल्लाह इनके लिए कोई बद्दुआ करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं फरमाई थी, बल्कि आपने फरमाया था कि अल्लाह सकीफ को हिदायत दे, इन्हें मुसलमान बना के ले आ। तो देखते हैं यहाँ पे अहले ताइफ का वफद, ये गुजर चुका है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा हुनैन के बाद ताइफ का मुहासरा कर लिया था, फिर उन्हें उनकी जगह छोड़कर वापस आ गए थे। जब आप वापस हुए तो उरवा बिन मसूद सकफ़ी आपके पीछे पीछे आया और मदीना पहुँचने से पहले आपसे मिला और मुसलमान हो गया। उरवा बिन मसूद कौन है? मैं दो दफ़ा इनकी बात आपको बता चुकी हूँ, बल्कि बहुत दफ़ा इनका जिक्र आ चुका है। उरवा बिन मसूद कौन है बताएंगे आप लोग? मैं देखूँ कि आपको कितना याद है। एक दफ़ा तो मैंने आपको इनका बताया था, कब? तबूक के बाद बताया था, जब तबूक का वाक्य हमने सारा पढ़ा है, तो वापसी पर मैंने उस वक़्त बताया था, और इससे पहले भी इनका जिक्र गुजर चुका है। क्या हुआ था इनके साथ? किसी को नहीं याद? उरवा बिन मसूद की कोई भी बात याद हो, एक तो इनकी बहुत ही मशहूर बात है जो आप सबको पता होना चाहिए, बहुत मशहूर बात है। मैं देखूँ कि कौन से पेज पे है, मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आप ये पढ़ चुके हैं इनका जिक्र। बिल्कुल खामोशी है, वाकई टेस्ट की ज़रूरत आ गई है। उमरा हुदैबिया निकालिए, पेज नंबर 254। उरवा बिन मसूद वो हैं, मेरी बुक में 254 है, आपकी देख लें जो भी है, उमरा हुदैबिया, और हाईलाइट कीजिए इनका नाम उरवा बिन मसूद। आपको याद है कि जब वो निगोशिएशन के लिए भेजा गया था इनको, तो उस वक़्त फिर आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर और सहाबा कराम की जो ताज़ीम थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो यही वो उरवा बिन मसूद हैं जिन्होंने कहा था ऐ कौम, वापस जाके अपने उनको कहा था, कुरैश से कहा था, वल्लाही मैं कैसर और किसरा और नज्जाशी जैसे बादशाहों के पास जा चुका हूँ, वल्लाही मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसके साथी उसकी इतनी ताज़ीम करते हों जितनी मोहम्मद के साथी मोहम्मद की ताज़ीम करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लाही वो खनकार के भी थूकते हैं तो किसी न किसी आदमी के हाथ पे पड़ता था और वो शख्स उसे अपने चेहरे और जिस्म पर मल लेता था, और जब वो हुक्म देते थे उसकी बजावरी के लिए सब दौड़ पड़ते थे, और जब वो वुज़ू करते थे तो मालूम होता था कि इनके वुज़ू के पानी के लिए लोग लड़ पड़ेंगे, और जब कोई बात करते थे तो सब अपनी आवाज़ें पस्त कर लेते। और फरते ताज़ीम के सबब इन्हें नज़र भर के देखते भी नहीं थे। सुभान अल्लाह, ये वो उस वक़्त पहचान गए थे उरवा, और यही उरवा बिन मसूद हैं। फिर मैंने आपको इनकी स्टोरी बताई थी कि जब ये मुसलमान हुए, ये तो छोड़ के अपने उनको ताइफ वालों को बाद में मुहासरा हुआ, ये मुसलमान चले गए उसके बाद तबूक के बाद, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचने से पहले ही आपके तो वो जाके मिले थे और इस्लाम ले आए थे। फिर यहाँ से देखते हैं बुक से, फिर वापस जाकर अपनी कौम को इस्लाम की दावत दी, लेकिन इन्होंने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की थी कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं अपनी कौम को दावत देना चाहता हूँ और मैं उनको बताना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे तुम्हारी जान के बारे में ख़तरा है कि वो तुम्हें मार देंगे। तो उन्होंने फरमाया था या रसूलल्लाह, वो तो मुझे इतना महबूब रखते हैं कि अपनी बेटियों से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं तो सो रहा होता तो मुझे जगाते तक नहीं, इतनी वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब उन्होंने बहुत कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी फिर, और जब ये गए तो वही हुआ जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदेशा ज़ाहिर किया था, कि उन्होंने जाके लोगों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन वो तो बहुत गर्म हो गए, आखिर वो ताइफ वाले लोग थे ना, तो वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए, उन्होंने एक बात ना सुनी, वो जो मोहब्बत थी वो तो सारी पीछे रह गई। बाज़ दफ़ा इंसान हक की खातिर अपने रिश्तों को भी कुर्बान करता है, मोहब्बतों को भी कुर्बान करता है। देखिए वाकई वो इन लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी। ठीक है, एक माल की कुर्बानी भी बड़ी चीज़ है, और चीज़ों की अपनी कुर्बानी देना भी बड़ी चीज़ है, लेकिन मोहब्बत की कुर्बानी देना ना बड़ा ही मुश्किल होता है। जब हमारे वो रिश्ते जो हमसे बहुत प्यार करते हैं वो टेढ़ी नज़र से देखने लगे ना हमें, तो हमारा दिल कट जाता है कि हाय, मैंने जब से बस दीन का नाम लेना शुरू किया उस वक्त से इनके रवैये ऐसे बदल गए मेरे साथ, इतना दिल पे छुरियां चलती हैं। आप सोचें वो लोग तो बिल्कुल, ये तो हमारे अपने मुसलमान रिश्तेदार ऐसे करते हैं, कोई हिजाब शुरू कर दे, कोई लड़का दाढ़ी रख ले, कोई मस्जिद ज़्यादा जाने शुरू कर दे, कोई दीन में ज़्यादा हो जाए, तो वही जो पहले मोहब्बत करने वाले थे वो पलट जाते। ये तो बिल्कुल ही रिलीजन ही चेंज करना, वो तो बहुत ही बड़ी बात है। और इन लोगों ने फिर क्या किया था कि बिल्कुल बात नहीं मानी, तीरों की बुछाड़ कर दी। ये हुआ था कि जब इनका मकान ऊंचा था, ये नमाज के लिए खड़े हुए थे, फजर की नमाज का वक्त था कि एक तीर आया अंधेरे से और इनको लगा, और मरने से पहले इन्होंने ये नसीहत की थी कि मुझे, वसीयत कह लें कि मुझे ताइफ वाले जो सहाबा जहाँ पे वो शहीद हुए थे ना और उनकी कब्रें थी इनके किले से बाहर, मुझे उनके साथ दफनाया जाए। तो इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये साहिब यासीन की तरह हैं, सूरह यासीन में जो हैं साहब हबीब नज्जार उनकी तरह हैं, उन्होंने भी तो ऐसे अपनी कौम को जाके कहा था ना, तो ये भी इसी तरह शहीद हो गए थे। तो इतने प्यार करने वालों ने देखो क्या कर दिया फिर। और ये वो सहाबी रसूल हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया को देखा, तो ईसा अलैहिस्सलाम को जो देखा था तो फरमाया کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ کیسے ہیں، جیسے تم میں عروہ بن مسعود ہیں، یعنی ان سے مشابہت رکھتے ہیں. سبحان اللہ، بہت یہ یعنی وائز آدمی تھے. تو دیکھتے ہیں بک میں، یہ ان کی نظر میں اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب تھا، اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے. لیکن لوگوں نے ہر جانب سے تیر چلا کر اسے جان سے مار ڈالا. پھر آپس میں مشورہ کیا اور محسوس کیا کہ ان میں گرد و پیش میں عربوں سے جنگ کی طاقت نہیں. اب کیا ہوا تھا، اب جب جان سے تو مار دیا، چلو ان کو تو ختم کر دیا، اب دیکھ تو رہے ہیں کہ سارا عرب تو مسلمان ہو رہا ہے، یا تو مسلمان ہونا پڑے گا یا پھر یہاں سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ سورہ توبہ تو اتر چکی تھی نا، کہ اب نہیں، اب اتنی مہلت ہے، ہم نے پڑھا تھا نا. تو اب کیا کریں ہم، ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے سب کے ساتھ جنگ لینے کی. لہٰذا عبد یا لیل بن عمر کو دوسرے 5 اشراف کے ساتھ مدینہ روانہ کیا. یہ کون ہے عبد یا لیل بن عمر، اس کا یاد ہے آپ لوگوں کو کچھ؟ یہ کون آدمی ہے، اس کا نام کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ عبد یا لیل کا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے نا، تو طائف میں جو 3 بھائی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی سب سے پہلے، ان کے اندر یہ ایک تھا، ان کا بڑا سردار تھا، یعنی بہت ہی ایروگنٹ. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو سلوک ہوا تھا اس کے اندر یہ شامل تھا. یعنی تو ہوا کیا تھا کہ انہوں نے جب بعد میں پھر ڈسکس کیا کہ اب ہم کیا کریں، اب تو ہم سب کے ساتھ لڑائی بڑائی کی تو ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، تو مشورے کے بعد انہوں نے طے کیا کہ ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں. اس کے لیے اسی عبد یا لیل بن عمر سے بات کی، لیکن وہ تو راضی نہیں ہوا، اس کو ڈر تھا کہ میں اگر چلا گیا میرے ساتھ بھی کہیں یہی نہ سلوک ہو جو عروہ بن مسعود کے ساتھ ہو چکا ہے. اس لیے اس نے کہا میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میرے ساتھ مزید کوئی آدمی نہ بھیجو. لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ حلیفوں میں سے 2 آدمی بھیجے، بنی مالک میں سے 3 آدمی لگا دیے ساتھ، تو یہ کل 6 آدمی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے دیکھتے ہیں آپ عبد یا لیل کو دوسرے 5 اشراف کے ساتھ مدینہ روانہ کیا، یعنی بڑے بڑے ان کے جو چیفٹنس تھے وہ. یہ رمضان 9 ہجری کی بات ہے. اب 9 ہجری ہے، رمضان ہے، روزے بھی رکھے ہوئے مسلمانوں نے، انہوں نے مسلمانوں کے روزے بھی دیکھے، ظاہر ہے یہ ساری چیزیں وٹنس کریں گے نا آ کے. اور جب یہ لوگ پہنچے نا مدینہ، تو مغیرہ جو تھے، مغیرہ نے جب ان کو دیکھا، اب مغیرہ کون ہے، اب یہ بھی ایک مسئلہ کہ آپ کو سارا اگر پچھلا یاد نہیں ہے تو پھر بہت ہی مشکل ہو جائے گی. اب میں پیچھے سے آپ کو پھر دکھاتی ہوں کہ وہی پیج نکالیں جس میں عروہ بن مسعود نے یہ کہا تھا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عروہ بن مسعود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا تو یہ مغیرہ تھے جنہوں نے آگے بڑھ کے جو ہے نا تلوار کا دستہ مار کے کہا تھا کہ اپنا ہاتھ اللہ کے رسول کی داڑھی سے پرے رکھ. تو یہ بھتیجا تھا عروہ بن مسعود کا. تو مغیرہ جو تھے یہ تو بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے، یہ اتنے خوش ہوئے اپنے قبیلے کو آتا دیکھ کے کہ یہ آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے بات چیت کریں گے، اسلام لانے کی کوئی راہ نکلے گی. تو یہ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے مسجد کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اطلاع دیں. راستے میں بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں بھاگے دوڑے جا رہے؟ بولے ثقیف جو میرا قبیلہ ہے وہ آ رہا ہے، تو میں جا کے اطلاع دینا چاہتا ہوں. اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ خبر مجھے لے جانے دو. اتنی بڑی خوشخبری تھی نا. تو پھر آگے اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو لے کر آؤ. تو مغیرہ ان کی طرف بھاگتے ہوئے گئے، ان کو جا کے بتایا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہیں، آپ کی خدمت میں پیش ہونا، تو اس طرح سلام کرنا، اس طرح ادب کے ساتھ بیٹھنا، اس طرح کرنا، ایسے نہ کہنا، ایسے نہ کرنا، جو بھی ان کو ساری مینرز بتائے. لیکن وہ اتنے متکبر لوگ تھے نا کہ انہیں کوئی بات نہ سمجھی نہیں، سب باتوں کو اگنور کیا. نہ تو انہوں نے آ کے سلام کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اچھی طرح سے اس طرح سے پکارا، بلکہ جیسے نام پکارتے ہیں اسی طرح لیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حاکم وقت ہیں، آپ کا علاقہ ہے، سب آپ کے پاس چل کے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پوزیشن آف پاور میں ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کیا ان کی ان حرکتوں کو. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم وہی ہو نا کہ ایک دن میں تمہارے پاس آیا تھا تو تم نے کیا کیا تھا. آج تم چلے آ رہے ہو اور آج تم اس طرح سے آ رہے ہو اکڑ کے، جو میں تمہاری بات نہیں سنتا. وہ دن یاد ہے جب تم نے ایسا کیا؟ کوئی بات ہی نہیں، کوئی مینشن ہی نہیں. اور میں اس سلسلے میں آپ لوگوں کو ایک بات یاد دلانا چاہتی ہوں، وہ جو چیپٹر ہے اور پیچھے میری بک میں 144 نمبر پیج ہے، چیپٹر کا نام ہے قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت. اس پیج کے اندر آپ دیکھیں تو ایک لائن لکھی ہوئی ہے جس میں ہے، جن قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا کہ وہ آپ کو پناہ دے دیں اور آپ کی مدد کریں، وہ یہ ہیں. یاد ہے آپ کو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے جگہ جگہ، بازاروں میں، اوقاز کا بازار ہوتا تھا، مجنہ کا، ان میں جا کے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے. پھر جب حج کا سیزن آتا تھا تو وہاں جاتے تھے اور لوگوں کو منیٰ میں جا کے ان کو دعوت بھی دیتے تھے اور ان کو یہ بھی کہتے تھے کہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ لو. اور یعنی اس وقت تھا نا آپ کا کہ یعنی جو قریش کا سلوک تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کسی اور قبیلے کی سپورٹ آپ کو مل جائے. تو بڑے بڑے یہ قبائل، بنو عامر بن ساسا اور بنو فزارہ اور غسان اور بنو حنیفہ اور بنو سلیم اور کندہ اور کلب اور ان کی باتیں عزرا اور یہ سب جن کی ابھی ہم باتیں بھی پڑھیں گے، یہ اس وقت تھے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی آپ کی دعوت اور آپ کی پیشکش قبول نہیں کی. انہوں نے کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے الٹے سیدھے کوئی اور جواب دیے. اور آج وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے آ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. دیکھیں وقت پلٹ جایا کرتا ہے. انسان سوچتا ہے نا کہ آج میرا ہاتھ اوپر ہے تو ہمیشہ اوپر ہی رہے گا، آج میرے پاس طاقت ہے تو میں ہی طاقتور رہوں گا، آج میرے پاس کوئی کرسی ہے، کوئی نام ہے، کوئی مال ہے، کوئی کچھ، کس چیز پہ اس کو زوم ہوتا ہے؟ انہی چیزوں پہ ہوتا ہے نا. کوئی جوانی ہے، کوئی ہمت ہے، طاقت ہے، میں سب کر سکتی ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کو ساتھ نہیں رکھنا. لیکن ایک وہ دن بھی آتا ہے جب کوئی اور پاورفل ہوتا ہے اور یہ انسان نیچا ہوتا ہے. اس لیے کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے دل چھوٹا نہ کرو. آپ کو نہیں پتا کہ کل کو ٹیبلز ٹرن ہو جائیں، جس طرف آپ بیٹھے ہوئے ہو اس کرسی پہ کوئی اور بیٹھا ہو اور آپ درخواست دہندہ بن کے اس کے پاس پہنچے، کوئی پتہ نہیں ہوتا. ایک گھر میں اگر آج آپ کے پاس پاور ہے، آپ سوچتے ہو آپ دوسرے کو دبا رہے ہو کیونکہ آپ پاورفل ہیں نا، آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کر لے گی، کل کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں اور آپ کہاں. اور اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے اسی دنیا میں. اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. کسی کو، کمزور کو بھی، کسی کمزور کو بھی، چاہے وہ آپ کے گھر میں ہے، آپ کے آفس میں ہے، آپ کی، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں ہے، کسی کمزور کو بے سہارا سمجھ کے اس کو دباؤ نہیں، اس کے اوپر ظلم نہ کرو. کیونکہ جو کمزور ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے اس کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے. وہ آج لگ رہا ہے اس کے پاس کیا پاور ہے، یہ کیا کر لے گا، ہاں دھتکارو اس کو جو مرضی کرو، کیا فرق پڑتا ہے، اس کے ساتھ کون ہے. ہمیں اس لیے کہ صرف ظاہری جو زور اور سہارے ہیں وہی نظر آتے ہیں، ہمیں وہ اللہ کا غیبی ہاتھ نظر نہیں آتا جو اس کے پیچھے ہوتا ہے. جس دن وہ نظر آ جائے نا، اس دن ہم ڈرنے لگیں کسی کمزور پہ ظلم کرتے ہوئے، کسی کو پریشرائز کرتے ہوئے، کسی کو دباتے ہوئے، ہمیں ڈر لگے گا کہ کل یہ پاور میں آ گیا تو میرا کیا ہوگا، اللہ اس کے ساتھ ہے. دیکھیں وہی لوگ آج کیسے آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح عالم ہیں. اب وہ مکہ فتح ہو گیا تو سب پتہ ہو گیا, اب ان کو مجبوراً آنا پڑ رہا ہے, دے ہیو ٹو کم. اور وہ لوگ جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے تھے, آج دیکھو وہ کتنے مبارک لوگ بن گئے. آج ان کے پاس وہ سب سے بڑی ہستی ہے جس کے آگے آ کے لوگ درخواستیں دے رہے ہیں, وہ سب سے زیادہ خوش نصیب تو وہ رہ گئے. اور کبھی اس وقت لوگوں نے نہ سوچا ہوگا کہ جو آج ہم سے پناہ کی درخواستیں کر رہے ہیں, ایک دن یہ اس کرسی پہ بیٹھے ہوں گے کہ ہم ان کے سامنے پہنچیں گے. ایسے بہت بڑا سبق ہے یہ ہمارے لیے, بہت بڑا سبق ہے. کاش ہم یہ سمجھ لیں بات, ہم اپنی زور آزمائیاں کرنے سے باز آ جائیں. اگر آپ کے بازو میں اللہ نے زور دیا ہے تو اس کو مظلوم کی مدد کرنے کے لیے استعمال کرو, نہ کہ خود ظالم بننے کے لیے. اور یاد رکھنا یہ زور ہمیشہ نہ رہے گا, کسی کی مدد کرنی ہے تو وہ بھی اب کر لو, کیونکہ ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اور کسی پہ ظلم کرنا ہے تو آج ہی باز آ جاؤ, کیونکہ کل یہ طاقت ختم ہو جائے گی, یا کسی اور کو طاقت اللہ دے دے گا. ہم جس رشتے میں بھی ہیں اس میں بھی اپنے آپ کو چیک کریں. تو جب وہ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ایک گوشے میں ان کے لیے خیمہ نصب کروایا, یعنی اسپیشلی ان لوگوں کے. کون لوگ ہیں یہ؟ کیا انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح آؤ بھگت کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے؟ ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مسجد میں ایک خیمہ نصب کروا رہے ہیں. ہمیں تو بچپن میں بھی ہمارے ساتھ کسی نے کیا ہو نا کچھ غلط, تو ہمیں وہ بھی نہیں بھولتا کبھی, وہ باتیں بھی یاد رہتی ہیں ہمیشہ, اور ہم ان کو دہراتے رہتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا, مجھے بھولا نہیں ہے. اور یہ تو کوئی زیادہ پرانی باتیں ہی نہیں, کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا, مکی دور کا ٹائم ہے. اس میں ان لوگوں نے یہ کیا, اور آج دیکھو یہ آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خیمہ نصب کروانا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت عزت دی, ان کی باتوں کو اگنور کیا. اگر یہ بدلے حاضی کر رہے ہیں, اگر یہ ادب کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہیں, انہوں نے نہ سلام کیا نہ کچھ, اور پھر اسی طرح چلے آ رہے ہیں اپنے تکبر کے اندر, ہم تو بڑی چیزیں ہیں. ان کا تکبر تب بھی نہیں گیا تھا, انہوں نے کوئی ادب کا لحاظ نہیں کیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی خیمہ لگوا رہے ہیں, ان کے کھانے پینے کا انتظام کرا رہے ہیں. اور ان کو اتنا ڈر تھا کہ پتہ نہیں یہ ہمیں زہر ہی نہ دے دیں, ہم نے کتنا غلط کیا تھا, پتہ تو ان کو تھا نا. تو وہ اپنے کھانا کھانے سے پہلے, ایک صحابی تھے خالد بن سعید, ان سے پہلے چیک کرواتے تھے کہ پہلے وہ کھائیں, یا وہ کھا لیں گے تو پھر ہم کھائیں گے, ہمیں پتہ چلے گا زہر آلود کھانا تو نہیں دے دیا. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں آپ دیکھیں کہیں آپ کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ مطلب چھپ کے کاروائی ایسی کرنا کہ پتہ ہی نہ چلے, اور ایسی سازشیں اس طرح کی, یعنی انفلٹریٹ کر دینا لوگوں کو اندر, دہشت گردوں کو. کہیں آپ حدیبیہ میں دیکھیں کہ کوئی چھپ چھپ کے پیچھے سے بھیج دیا, رات کے وقت لوگوں کو بھیج دیا, اندر قتل و غارت کر رہے ہیں, خون خرابہ کر رہے ہیں, کچھ اس طرح کی تخریبی کاروائیاں کر رہے ہیں, کچھ ٹیررزم کی چیزیں کر دیں, ایسی ان کو زہر دے دیں, یہ مارے ہی جائیں. بھائی آئے ہوئے کتنے غلط, انہوں نے بھی تو کام کیے تھے, کوئی اچھے تو نہیں انہوں نے کیے تھے. اور اب بھی ان کے رویے دیکھیں, اور اوپر سے عروہ بن مسعود کو بھی انہوں نے شہید کر دیا, یہ کیسے لوگ ہیں, ان سے کیا خیر کی امید ہے؟ اور اب یہ چلے آ رہے ہیں جس وقت بالکل اینڈ ہو گیا, اب کیا آنے کا فائدہ, اب تو سارا مکہ فتح ہو گیا, سب ہو گیا, اب تم نہیں بھی آتے تو ہم تمہیں خود ہی فتح کر لیں گے. لیکن کہیں ایسا نظر نہیں آتا, کہیں ڈھونڈ کے دکھاؤ کوئی ایسا ان کو زہر دے دیا, کوئی چھپ چھپ کے رات کو جا کے ان کو مار دیا, ایسے کرتے نا بے خبری میں بےچارے لوگ, کہیں کوئی جا رہے ہیں, کوئی آ رہے ہیں, کوئی سفر کر رہے ہیں, کوئی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو خبر بھی نہیں, اور ان کو ختم کر دیا جاتا. ایسی تخریبی کاروائیاں ہیں تو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کہیں سیرت میں تو ہمیں نظر نہیں آتے. پتہ نہیں آج کے لوگ کون سی سیرت پڑھ کے ایسی چیزیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. جو کیا سامنے کیا, جنگ بھی کیا تو سامنے کیا, اور چھپ چھپ کے کرنے والی چیزیں کس کی تھی؟ منافقوں کی. اوپر کچھ اندر کچھ, اوپر سے پیارے بنے ہوئے ہیں اندر اندر سے کاٹ رہے ہیں, مومن ایسا نہیں ہوتا, مومن جو ہے وہ صاف ہے سامنے, بس اگر جنگ ہے تو جنگ کا مطلب جنگ ہے, لڑنا ہے بس, ٹھیک ہے. ارے ایسی کاروائیاں نہیں ہیں. اب وہ دیکھیں ڈر رہے ہیں کہ آئے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے غلط کیا, اینڈ دے ڈیزروڈ اٹ, پھر بھی ایسی کوئی چیز بھی نہیں. پھر تاکہ وہ اس لیے خیمہ وہاں پہ نصب کرایا تاکہ وہ قرآن سنیں اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں. اب یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو خود مشرک ہیں, کافر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کا خیمہ یہاں پہ مسجد میں نصب ہے. اور اس کا مطلب ٹیمپرریلی مسجد کے اندر اگر کوئی آ بھی جاتا ہے, اور یہ سارے وفود جو آ رہے ہیں اکثریت تو ان میں غیر مسلموں کی ہے, ہم تو کہتے ہیں غیر مسلم مسجد میں ہی نہیں داخل ہو سکتا, اس کے آنے کو برا سمجھتے ہیں. اگر اس نے آنا ہی ہے تو وہ ہمارے اسلامی لباس میں ہے, ورنہ تو یہ اپنے لباس تو پہن کے آ ہی نہیں سکتے. وہ دیکھ لیں کس طرح سے آ رہے ہیں, جو جو انہوں نے پہنے میں اسی میں آ رہے ہیں. یہ لوگ ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے, یعنی یہ لوگ تقریباً 15 دن ٹھہرے تھے, اور ان 15 دنوں کے اندر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیگوسیشن کی, باتیں کیں, اور آپ انہیں برابر اسلام کی دعوت دیتے رہے, مگر وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے. ان کا تو وہی پرابلم, ان کی ایگو کا, ان کی اس چیز کا پرابلم ان کا ختم نہیں ہو کے دے رہا تھا. اوکے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ انہیں زناکاری, شراب نوشی اور سود خوری کی اجازت دیتے. انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو ہمارے اندر ہمارا کلچر ہے, ہمارے اندر عام ہے, جیسے اسی کے ساتھ ہم پلتے بڑھتے ہیں, سود خوری, شراب پینا, اور ہم سفر وغیرہ کرتے ہیں تو زنا بھی کرتے ہیں, تو یہ چیزیں تو آپ ہمارے لیے یعنی جائز کرتے ہیں, اور یہ کہ لات کو نہ ڈھائیں. اور ہمارا تو یعنی وہ ظاہر ہے ہمیشہ سے جب سے انہوں نے آنکھ کھولی تھی, وہ لات اتنا مشہور بت تھا کہ وہ پورے عرب میں مشہور تھا جو ان کے پاس بت تھا لات, تو انہوں نے کہا بس اس کو نہ آپ ڈھائیں. پہلے انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا ہوگا جو ہمارا لات بت ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو توڑ دیا جائے گا. کہنے لگے تمہیں ہمیں 3 سال کی مہلت دے دیں. آپ نے فرمایا نہیں, 3 سال کی تو نہیں مہلت مل سکتی. وہ کہنے لگے پھر 2 سال کی دے دیں. آپ نے فرمایا 2 سال کی بھی نہیں مل سکتی. تو انہوں نے کہا پھر 1 سال کی, پھر 1 مہینے پہ آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے. ان سے نمازیں معاف رکھیں گے, ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, یہ تو ہم اپنے لوگوں کو جا کے بتائیں گے, وہ تو کہیں گے کہ یہ کیا ہے اتنی نمازیں, اور یہ بس آپ ہمیں ان کی اجازت دے دیں کہ ہمیں نماز نہ ہمارے پر فرض ہو. جیسے آج کچھ مسلمان بھی یہی سوچتے ہیں کہ نماز تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر پڑھیں یا نہیں پڑھیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بغیر کوئی دین نہیں ہے, کوئی دین نہیں ہے نماز کے بغیر, تو نمازیں تو نہیں معاف ہو سکتی. اور ان کے ہاتھوں ان کے بت نہ توڑوائیں گے. آپ نے ان تمام باتوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیا. یہ نہیں فرمایا کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں, چلو میں مان لیتا ہوں, چلو کم از کم یہ آ ہی گئے ہیں اب ان کی رسپیکٹ میں. نہیں, جو اسلام کے اندر جو چیزیں ناجائز ہیں, حرام ہیں, ان کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. ان کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلو اسلام لانے کی خاطر ان کی چلو یہ نمازوں کی کوئی خیر ہے, کوئی بات نہیں. بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے. اب سوچ لیں کہ کس طرح سے انہوں نے ماننی ہوگی, خود سوچیں کہ بیک اینڈ فورتھ ہو رہے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں, کبھی پھر جا کے مشورے کر رہے ہیں, پھر کو کر رہے ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کریں کیا, اپنے بت کو بھی چھوڑ دیں, اس کو بھی توڑ دیں, زناکاری بھی چھوڑ دیں, شراب نوشی بھی چھوڑ دیں, سود خوری بھی چھوڑ دیں. تو ان چیزوں کے اندر جن کا ہم آج جائز سمجھتے ہیں نا کہ سود کا کیا ہے, وہ تو کوئی بات نہیں, وہ اس زمانے کا سود تھا, آج کا سود نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, کتنے بہانے کرتے ہیں. وہ سود خوری تو سود خوری ہی ہے, وہ حرام ہے. اگر کسی کو اجازت ملنی ہوتی تو ان کو مل جاتی. شراب کو آج سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اتنی شراب جائز ہے جتنی جس سے کوئی نشہ نہ ہو, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی تو فرما سکتے تھے نا. زنا کاری ہے تو وہ اگر آج یہ کلچر ہے ان کا اور ماڈرن سوسائٹی ہے اور آپ اتنی ملانی نہ بنے اور آپ اتنی ایسی نہ, اس سے کیا فرق پڑتا ہے فرینڈ شپ اور فرینڈ شپ سے آگے تعلقات اور اس کے بعد لیونگ ٹوگیدر, تو یہ اس سے کیا فرق پڑا. لیکن اگر کوئی فرق نہ پڑتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے. لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ جس قسم کی بھی یعنی حالات میں یا دل کے ساتھ انہوں نے یہ شرائط مانی اور مسلمان ہوئے، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اب تم تو دل سے نہیں مسلمان ہوں گے تو پھر تو تمہارا کچھ فائدہ نہیں ہے، پہلے تم بتاؤ کہ تم دل سے ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے۔ تو نہیں، بس اگر انہوں نے کہہ دیا مان گئے تو مان گئے، بس دیٹس اٹ۔ البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو اٹھانے کا انتظام آپ خود فرمائیں، سقیف اسے اپنے ہاتھوں ہرگز مسمار نہ کریں گے، یعنی اس کو ہم نہیں اس کو ڈیمولش کریں گے، یہ پھر آپ خود ہی کریں۔ آپ نے یہ بات منظور فرما لی، لیکن جہاں پہ فلیکسیبلٹی ہو سکتی تھی وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، لیکن دین کے احکامات میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نماز میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ جو دین کے جو لازم جز ہیں ان کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں، اور آپ کو پتہ ہے پھر وہ اس کے اندر بات ہے یا نہیں مجھے نہیں پتہ، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا ان کے ساتھ، مغیرہ جو ہیں ان کے ساتھ حضرت خالد بن ولید گئے تھے، ان کے طائف گئے، اور وہ لات ان کا اتنا بڑا جو بت ہے اس کو اٹھانے کے لیے، تو وہ جو مغیرہ تھے انہوں نے فرمایا کہ میں کوئی ایسا ایک مذاق کروں گا، تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے، بہت بڑا ایک تماشا لگ گیا کہ بھائی آج تو لات کوئی اٹھانے آئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ لات ان کے ساتھ کرتا کیا، دیکھنا آپ ذرا۔ تو وہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ انہوں نے اس بت کے، مغیرہ بن شعبہ جو تھے، اس بت کو ایک ضرب لگائی اور خود گر گئے چیخ مار کے، تو وہ لوگ چیخنے لگے خوشی سے، اور ایسے دیکھا دیکھا ہم نے کہا تھا نا، دیکھا ایسا ہی ہوا تمہارے ساتھ، دیکھا کیا ہو گیا، دیکھا، اور یعنی پورا شور ہنگامہ ہو گیا، اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے، دیکھو اس کو ہماری دیوی نے مار ڈالا ہے۔ اتنے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل کے کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ تمہارا برا کرے، ستیہ ناس ہو تمہارا، یہ تو مٹی اور پتھر کا تماشا ہے، تم اس کے اوپر سوچ رہے ہو کہ یہ کچھ کسی کو نقصان دے سکتا ہے۔ پھر انہوں نے توڑا سارا، تو جو اس کا مجاور تھا وہاں پہ اس نے کہا اب دیکھنا جب تم اس کی ڈیپتھ میں جاؤ گے نا، جہاں پہ سارے ان کے زیورات اور وہ بڑے بڑے خزانے انہوں نے اندر دبائے ہوتے تھے، تو دیکھنا پھر یہ ہماری دیوی کس طرح تمہیں کرے گی کہ تمہیں زمین نکل جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی کر کے دکھا دیتے ہیں، اب تو ہم اس کو پورا نیچے تک توڑ کے دکھائیں گے۔ انہوں نے سب کیا، کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی ان لوگوں کے عقائد ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اس کو کچھ کہہ دیا یا کچھ کر دیا تو اس کے اوپر مار پڑ جائے گی یا یہ ہو جائے گا۔ ہمارے کچھ بےچارے بھولے لوگ ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی ڈر جاتے ہیں، اچھا واقعی ایسا ہو جائے گا، ہاں اگر تم نے ان بزرگ کی نیاز نہ دی، دیکھنا ان بزرگ کی تمہارے اوپر آہ لگ جائے گی، اور ان بزرگ کا تمہیں، ان قبر والوں کا، ان مزار والوں کا دیکھنا تمہارے پر کیسا کچھ، کوئی تمہارے گھر میں مسئلے ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ نظر ڈال دو، یہ نیاز ڈال دو، یہاں پہ کر دو، یہ نہ ہو، یہ چادر چڑھا دو بھائی، یہ نہ ہو ہم سے ناراض ہو جائیں۔ تو ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہوتے ہیں نا کہ ہم فوراً ایسے ڈھہ جاتے ہیں، بالکل یہ نہیں رکھتے کہ نہیں نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، وہ تو بےچارے دنیا سے خود چلے گئے، وہ ہمیں کیا نقصان کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک سچی بات سے بتا رہی ہوں، کسی نے مجھے بتائی تھی، انہوں نے کہا وہ مزار کے پاس سے گزر رہے تھے تو کسی نے آگے کہا کہ بی بی مجھے اتنے پیسے دے دو، نہ دیے تو یہ جو بھی وہ پیر تھے ان کی تمہارے اوپر ایسی آہ لگے گی نا تمہارے گھر میں پرابلمز آ جائیں گی، تو وہ بیچاری ڈر کے اس کو دے دی اس نے ایسے۔ تو یہ ہمارے یعنی ہمارے ایمانوں کا یہ حال ہے۔ تو اب اس کے اندر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے سب سے کم عمر ممبر تھے، یعنی یہ جو لوگ مل کے آئے تھے نا پانچ بڑے بڑے، اور یہ ان کے اندر ایک عثمان بن ابی العاص بھی تھے، لہٰذا یہ لوگ انہیں ڈیرے میں ہی چھوڑ جایا کرتے کیونکہ چھوٹے جو تھے، تو تم یہیں بیٹھو ہم جا رہے ہیں، مگر یہ لوگ جب واپس آتے تو وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے قرآن پڑھتے تھے، یعنی یہ نا باقیوں سے بھی پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سویا ہوا دیکھتے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھتے، یہاں تک کہ بہت سارا قرآن آپ نے یاد کر لیا مگر اپنے ساتھیوں سے چھپائے رکھا، ان کو نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا میں قرآن یاد کر رہا ہوں، حکمت تھی نا اس میں۔ جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تب پھر ان کو پتہ چلا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی ان کا امیر بنا دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے اوپر، کیونکہ کیا چیز تھی ان میں خاص جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنایا تھا ان کا۔ ہوتا تھا نا جب وفود آتے تھے وہ اسلام لے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ایک کو امیر بنا دیتے تھے کہ وہ اپنے وہاں پہ جا کے علاقے میں سکھائے گا بتائے گا اور امیر ہوگا ان کا. ان کا شوق قرآن میں, کہ یہ آتے تھے اور قرآن سیکھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے. وہ سوئے میں ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے تھے, یہ نہیں کہ بھائی اچھا چلو سوئے میں اب میں کیا کروں میری تو مجبوری ہے. جہاں پہ شوق اور لگن ہوتا ہے نا وہاں پہ انسان کا یہ حال ہوتا ہے, تو وہ سوئے میں ہے تو میں کسی اور سے جا کے سیکھ لوں, کیونکہ وہ شوق وہ تڑپ انسان کو چین نہیں لینے دیتی. اور آج ہمیں کتنے سارے ایکسکیوزز مل جاتے ہیں نا, کیا کریں پھر تو نمبر ہی نہیں ملا ہمیں, کیا کریں ہمیں بس رستہ ہی نہیں ملا, ہم تو گم ہی ہو گئے تھے, کیا کریں اسی دن ہمارے ساتھ یہ کام ہو گیا تھا. تو لیکن جہاں پہ شوق ہوتا ہے وہاں پہ انسان راستہ نکال ہی لیتا ہے, وہ ان سے جا کے سیکھنے لگے. تو دیکھیں تھوڑے ہی دنوں کے اندر انہوں نے قرآن بھی سیکھ لیا. تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا کیونکہ انہیں اسلام, قرآت, قرآن اور دین سیکھنے کی رغبت تھی. دیکھا یہ کتنی محبوب کسی کی کوالٹی ہے کہ اگر اس کو ایسا شوق ہو. وہ حالانکہ وہ بڑے تھے, یہ تو کم عمر تھے, لیکن اتنی عقل ان کے اندر نہیں تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے ایج سے بھی نہیں کوئی فرق پڑتا. بعض دفعہ کم عمر لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں اور بڑے لوگ بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں. وفد اپنی قوم میں واپس گیا تو ان سے اپنا ایمان چھپائے رکھا اور جنگ و قتال کا خوف دلایا. کیوں ایمان چھپائے رکھا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں بھی اسی طرح مار دیں. ایک ایگزامپل جو گزر چکی تھی تو انہوں نے کہا کہ اپنا ایمان ان کو بتانا نہیں, اور جنگ و قتال کا خوف دلایا. کیا خوف دلایا؟ کہا کہ ہم ایک سخت اور تنگ مزاج آدمی کے پاس گئے تھے جو تلوار کے زور سے غالب آ گیا اور لوگ اس کے تابع فرمان ہو گئے. یعنی وہ تو سب جگہ اس نے فتح کر لیا ہے, لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, اس نے ہم پر سخت باتیں پیش کی ہیں. وہ سخت باتیں کیا تھیں؟ مثال میں زنا کاری, شراب نوشی, سود خوری وغیرہ چھوڑنے کا ذکر کیا, اور اگر اس کو نہیں ماننا تو وہ ہم سے جنگ کرے گا. تو ان کو اچھا اتنا ڈرا دھمکا دیا کہ بھائی وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو بڑی سخت شرطیں رکھ لی ہیں. اس پر ان کو نخوت و تکبر نے تیش دلایا, وہی تو حمیت الجاہلیہ, اتنی ان کے اوپر غالب آ گئی جاہلیت کی غیرت. وہ اتنے تیش میں آ گئے, دو تین دن تک تو جنگ کی تیاری ہی کرتے رہے. اچھا ٹھیک ہے پھر جنگ ہے تو جنگ ہے, ہم بھی تیاری کریں گے. وہ بڑا جوش ان کو آ گیا, تکبر جو اتنا تھا, پھر جوش ٹنڈا بھی پڑ گیا جلدی. پھر اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے کہا واپس جاؤ, اور جو کچھ یہ جو لوگ وہاں سے پانچ چھ لوگ آئے تھے نا رئیس جو لوگ تھے, وہ اسی وفد کو کہنے لگے واپس جاؤ اور جو کچھ اس نے مانگا ہے, کس نے کس کی طرف اشارہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اسے دے دو. یعنی جو پھر انہوں نے شرطیں کہی ہیں, پھر مان آؤ اب اور کیا ہم کر سکتے ہیں. تو وہ جتنی جلدی جوش چڑھا تھا اتنی جلدی ٹھنڈا بھی ہو گیا. وفد نے کہا ہم اس سے طے کر کے آئے ہیں, مسلمان ہو چکے ہیں, فکر نہ کرو, ہم نے پہلے ہی مان لی ہے, میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا, اب بتا رہے ہیں کہ مان کے آئے ہیں. اس پر ثقیف بھی مسلمان ہو گیا, دے ہیڈ نو چوائس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید اور مغیرہ بن شعبہ کو کچھ آدمیوں کے ساتھ لات کو مسمار کرنے کے لیے طائف بھیجا. انہوں نے بت توڑ ڈالا اور عمارت مسمار کر دی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جہاں پہ وہ لات نصب تھا نا وہاں پہ مسجد بنائی جائے, تو مسجد بنائی گئی تھی اور آج تک وہ مسجد ہے. اچھا آگے ہے بنو عامر بن سعسا کا وفد. اس وفد میں اللہ کا دشمن عامر بن طفیل تھا جس نے اصحاب بئر معونہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہی وہ تھا جس نے انسٹیگیٹ کیا تھا کہ جو بئر معونہ کے صحابہ تھے ان کے ان کو شہید کرنے کے لیے. یہ آپ اس کا نام وہاں پہ دیکھیں گے اور آپ کھول کے دیکھیں تو یہ وہیں اس کا ذکر آپ کو ملے گا. تو اب یہ آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے گروپ کے ساتھ. اور اربد بن قیس اور جبار بن اسلم تھے, یعنی عامر اور اربد اور جبار, یہ اپنی قوم کے سردار اور شیاطین تھے. اور عامر اور اربد بن قیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا. یہ تو بہت ہی شر پسند تھے نا, پہلے سے شر پسند تھے. جو یہ اربد تھا یہ تلوار چلانے میں اور اس میں بڑا ماہر تھا, جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں بڑے اسکلفل ہوتے ہیں, اس میں اس کی بڑی دھوم تھی اس بارے میں. تو جب یہ یہاں پہ آنے والے تھے تو اس نے اور عامر بن طفیل نے یہ پلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ عامر نے کہا کہ میں باتیں کروں گا، میں ان کو سوالات کروں گا، باتوں میں الجھاؤں گا، تو تم ایسا کرنا کہ تم وار کر دینا، جو ہی میں تمہیں اشارہ کروں نا تم نے بس وار کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس نے کہا عامر نے کہ ہم آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم جو بھی بات کرنی ہے سب کے سامنے کرو۔ اس نے کہا نہیں نہیں میں نے تو علیحدگی میں کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اصرار کرتا رہا، آپ نے انکار کر دیا۔ اب جب وہ مایوس ہو گیا تو اب اس نے کہا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، اب دیکھتے ہیں بک میں سے۔ عامر اور عربد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور دعوت دی اور اس کے اندر یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے۔ عامر نے جو وفد کا ترجمان تھا کہا، میں آپ کو تین باتوں کا اختیار دیتا ہوں، آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے بادیا کے، یعنی شہری لوگ آپ کے لیے ہو جائیں اور بدو لوگ میں ان کے اوپر میں حکومت کروں، یا میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ بن جاؤں، یعنی آپ جب فوت ہو جائیں تو آپ کے بعد میں خلیفہ بنوں گا، ورنہ میں غطفان کے 1000 گھوڑے اور 1000 گھوڑیاں سمیت آپ پر چڑھائی کر دوں گا، چڑھا لاؤں گا ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بات نہیں مانی۔ اب آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ ہوا کیا تھا کہ یہ جب باتیں کر رہا تھا تو یہ ساتھ اشارہ کرتا جا رہا ہے، عربد کو اشارہ کر رہا ہے کہ تم اپنا کام کرو، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ آخر وہ مایوس ہو گیا، اس نے کہا یہ بات چیت ختم ہو گئی آخر، کیونکہ اس نے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ اشارے کیے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر اس نے کہا میں آپ کو تین آپشنز دیتا ہوں، اگر آپ چاہتے نا کہ ہم اسلام لے آئیں تو آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک آپشن آپ قبول کریں، دونوں میں سے جو پہلی ہیں، ادروائز میں آپ کے اوپر یعنی چڑھائی کر لوں گا۔ پہلی آپشن کیا ہے؟ کہ شہر والوں کی سرداری آپ لے لیں، مجھے بدوؤں کی دے دیں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو مجھے اپنے بعد خلافت دے دیں، اگر یہ دونوں نہیں منظور ہے تو پھر دیکھ لیں میں آپ کے اوپر چڑھائی کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سب سے انکار کر دیا اور دعا کی، اے اللہ عامر کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جائے اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔ آپ دیکھیں، آپ اللہم اکفینی عامر ابن طفیل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی سکھائی ہوئی ہے، مسنون دعاؤں میں ہے کہ جب آپ کو کسی کے شر سے کا خطرہ ہو، خوف ہو آپ کو کہ یہ مجھے شر پہنچائے گا اور یہ میرے در پہ ہوا ہوا ہے، تو اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہ مجھے کافی ہو جا ان سے جیسے تو چاہے، اللہ تو جو بھی ہیلا کر، جو بھی سبب بنا، جو بھی کر، لیکن میرے لیے تو کافی ہو جا ان کے مقابلے میں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ عامر کے مقابلے میں مجھے تو کافی ہو جا، لیکن سب کو نہیں فرمایا، اس کی قوم کو ہدایت دے دے۔ قوم کا کیا قصور ہے؟ اس لیے قوم کے لیے دعا مانگی اور اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس طرح کی بات، تھریٹننگ بات کرتے ہو تو اللہ تمہارے مقابلے میں میرے لیے کافی ہے، اللہ تو کافی ہو جا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بجائے ہم لوگوں کے شر کا جواب خود دینے کے کہ اچھا تم نے یہ کہا ہے اور اب جب اس نے ایسی دھمکی دے دی تو اس سے دو بدو ہونے شروع ہو جائیں، یا بد زبانیاں ہو جائیں، یا آوازیں اونچی ہو جائیں، یا جھگڑے شروع ہو جائیں، اللہ سے دعا کی، اللہ میں تجھے اس کے مقابلے میں لے کر آتا ہوں، تو میری طرف سے مقابلہ کر، اللہ تو مجھے کافی ہو جا۔ یہی ایٹیچیوڈ ہمارا ہونا چاہیے۔ کوئی آگے سے دھمکیاں دیتا ہے، کوئی آگے سے آپ کو کسی کا لگتا ہے کہ یہ مجھے تکلیف دے گا، تو اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے نہ بیٹھ جائیں، ہائے اگر میں کہیں جاؤں گی پتہ نہیں کیا، پتہ کوئی یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ نہیں، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جب ہم اللہ سے ہی دعا کر لیں گے، اس کو اپنا حمایتی بنا لیں گے، تو اتنی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم میں سے بعض لوگ ہر وقت ہی خوف زدہ رہتے ہیں، کہیں جانے سے خوف زدہ، ہائے کوئی نظر نہ لگا دے، ہائے کوئی یہ نہ کر دے، ہائے کوئی میرے اوپر کوئی بات نہ کہہ دے، بس خوف میں زندہ رہتے۔ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگ لیتے؟ جب ہمیں یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں، اپنے آپ کو بند کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں دنیا سے ملنا جلنا چھوڑ دوں، میں کسی سے بات کرنا چھوڑ دوں، وہ مجھے یہ کر دے گا، وہ مجھے ایسے کر دے گا، کیوں؟ اللہ کی جب پناہ میں آ جاؤ گے کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تو جب ایسا خوف آئے تو کہیں اللہ مکفینی بما شئت، اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، خود بھی اس کے ساتھ منہ ماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے عدل اور انصاف کی بات، کہ جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہی بات کی، یعنی کہ پوری قوم کو ہی رگیڑ دیا، ایسے نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس قوم کا ساری قوم ہی ایک جیسی، جیسے ہم ایک کی بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں سارے ہی ایسے ہیں، ایک کسی نے چوری کی، ہاں یہ پوری قوم ہی ایسی ہے، ایک پوری کسی نے آپ کے ساتھ بد اخلاقی کی، یہ تو لوگ ہیں ہی ایسے، اس کی پوری قوم کا نام لے کے ہم کہتے ہیں یہ لوگ تو ہیں ہی ایسے، وہ فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، وہ ایک ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ سارے جو اس کلر کے لوگ ہیں یا اس نیشنلٹی کے لوگ ہیں وہ سارے ہی ایسے ہوں۔ اور جب ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے نا پھر ہمیں ذرا احساس زیادہ ہوتا ہے، اور پھر ہمیں ذرا سمجھ آتی، جب ہمیں کہہ دیا جاتا ہے سارے ہی مسلمان ایسے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں، پھر ہم فوراً صفائی دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں سارے ایسے نہیں ہیں، وہ ایسے ہیں لیکن سب تو ایسے نہیں ہیں، اب سب کو تو نہ کہو، تو ہم بھی تو ایسا کرتے ہیں، اب ہم کسی قوم کی بات کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سارے ہی ایسے ہیں، سارے بلیک ایسے ہیں، سارے چائنیز ایسے ہیں، سارے اسپینش ایسے ہیں، سارے فلاں ایسے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک نے برا کیا تو آپ نے اس ایک کے بارے میں ہی کہا اللہ مجھے کافی ہو جاتا اور اس کی قوم کو ہدایت دے دے۔ اچھا اب اس کے بعد یہ یہاں سے نکلا تو اس نے پوچھا پھر عربد سے کہ بھئی کیا بات ہے کہ میں تمہیں اشارے کرتا جا رہا ہوں کہ بھئی حملہ کرو اور تم تسے مس نہیں ہو رہا۔ کہتا میں کیا کرتا، میری تو بات سنو، میں کیا کرتا، میں جس وقت حملہ کرنے کے لیے آگے ہوتا تھا مجھے تم ہی نظر آتے تھے، وہ نظر ہی نہیں آتے تھے، تم ہی نظر آ رہے تھے مجھے، تو میں کیا تمہارا سر قلم کر دیتا۔ تو یہ اسی بات کی طرف یہاں پہ دو لائنیں ہیں، ادھر جس وقت عامر باتیں کر رہا تھا عربد گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا اور اپنی تلوار میان سے ایک بلشت نکالی، پھر اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تلوار سونتنے پر بھی قادر ہی نہ ہو سکا۔ جب یہ لوگ واپس ہوئے، اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوحا کا نتیجہ، جب یہ لوگ واپس ہوئے تو راستے میں عامر اپنی قوم بنو سلول کی ایک عورت کے پاس اترا اور اس کے گھر میں سو گیا، یعنی غلط اسے وہاں پہ گیا۔ اسی دوران اللہ نے اس پر تعاون بھیج دیا اور اس کے حلق میں گلٹی نکل آئی۔ ایک بیماری ہے تعاون کی بیماری، اسے لوگ مر جاتے تھے اس زمانے میں، بہت بہت اموات ہوتی تھی، تو اس کی گلٹی نکل آئی۔ اس نے کہا اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی، ایک یعنی ایک جیسے ایک گروتھ ہوتی ہے، اور ایک سلولی عورت کے گھر میں موت، ایک بدکار عورت تھی اس کے گھر میں مجھے موت آئے اور ایسی گلٹی کی صورت میں آئے، میرے پاس میرا گھوڑا لے کر آؤ، یعنی کہ میں اب جلدی سے یہاں سے روانہ ہوتا ہوں۔ چنانچہ وہ سوار ہوا اور گھوڑے پر ہی مر گیا، اور کیسی ذلت والی موت ہوئی۔ ادھر عربد اور اس کے اونٹ پر اللہ نے بجلی بھیج دی، دونوں جل مرے، ان کے اوپر بجلی گری، وہ بھی بھاگا تھا نا کہ کہیں مجھے ایسی گلٹی نہ ہو جائے، میں نہ مر جاؤں، وہ اس کے اوپر بجلی گر گئی۔ کہ اللہ کی پکڑ سے انسان کہاں جا سکتا ہے۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ رعد کی، وہ بجلی بھیجتا ہے بس اس کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں حالانکہ وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ ان دونوں کا قصہ انہی کے قبیلے بنو عامر کے ایک صحابی معیلہ بن جمیل نے روایت کیا، یعنی وہ ایک مسلمان ہو چکے تو وہ انہوں نے آ کے بتایا کہ ان دونوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، ان کی عمر 20 سال تھی۔ آپ دیکھ لیں، آپ یہ بھی ینگسٹر، وہ بھی ینگسٹر جو پیچھے عثمان بن ابی العاص ثقفی تھے، اور اس سے پہلے جن کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا بنو قیس میں، وہ بھی ینگ تھے۔ اور پھر میں نے آپ کو ایک اور واقعہ بھی بتایا تھا، یعنی سارے ینگ کا تجیب کے وفد کا ایک واقعہ بتایا تھا، جو ایک لڑکے کو وہ پیچھے ڈیرے میں چھوڑ آئے تھے، وہ سب سے کم عمر تھا، اور اس نے آ کے کتنی پیاری دعا کہی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے وہ دیں جو میری ضرورت ہے، اور وہ کون سی دعا تھی کہ اللہ سے دعا کیجئے مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم کر دے۔ یہ یعنی سارے آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ کیسا تھا، اور جب بھی یوتھ دین کی طرف آتا ہے نا تو تب چینج آ جاتی ہے، سب ینگ ینگ لوگ ہیں۔ اچھا ایک بات آپ کو بتانی میں بھول گئی کہ جو پیچھے بات آئی تھی نا عثمان بن ابی العاص کی، कि जब बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब फितना इर्तिदाद हुआ था, आपको पता है बहुत बड़ा एक फितना फैला था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद। वो फितना कौन सा था? इर्तिदाद का, यानी मुर्तद हो रहे थे, कबाइल के कबाइल मुर्तद होने शुरू हो गए थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब फौत हो गए, छोड़ो इस दीन को। उस वक़्त ये जो थे, ये उस्मान जो थे, जो सक़फ़ी उस्मान थे, इन्होंने अपने कबीले को संभाला था। उस वक्त इन्होंने अपने कबीले से फरमाया था कि मेरे कबीले वालों, ऐ लोगों, याद रखो तुम एंड में मुसलमान हुए हो, ये ना हो कि अब तुम सबसे पहले इस्लाम से निकलने वाले बन जाओ, तुम आखिर में आयो, सबसे पहले कहीं मुर्तद ना हो जाना। तो इन्होंने अपने लोगों को इस तरह से, यानी उनको एक तरफ ऐसी बातें की कि लोग इर्तदाद से रुक गए थे और इस्लाम पे साबित कदम रहे थे। इसी तरह आपको वो पिछले उन सहाबी की भी बात का पता है कि उनके कबीले के लोग भी पलटने लगे थे और उन्होंने कैसे उनको थाम लिया था। तो ये भी देखें यंग है और कैसे, तो इसलिए एज से फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई किस एज में है। लोग सोचते हैं पता नहीं बुढ़ापा है ज़्यादा, वो उसमें दीन की तरफ आना चाहिए, वो टाइम होता है, अभी जवानी का टाइम तो हमारा और चीज़ों के लिए है। ये तो सब यंग लोग हैं ना। आप इनकी उम्र 20 साल थी, उन्होंने बैत की, आपका दाना हाथ छुआ और अपने ऊँट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे पेश किए, यानी किस लिए पेश किए थे, सदक़े के थे ना ऊँट। आपने 2 साल मादा ऊँटनी सदक़े में ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो नहीं सदका अपने लिए ऑफकोर्स एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन सदक़े का माल वसूल तो करते थे ना कि आगे गरीबों मोहताजों के अंदर दिया जाए। इसके बाद वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ रहे और बहालत इस्लाम 100 साल तक जिंदा रहे। उन्हें उनकी फसाहत के सबब 2 जुबान वाला कहा जाता था, यानी इतनी अच्छी गुफ्तगू करते थे, इतनी फसी, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव उनकी स्पीच होती थी कि 2 जुबान वाला कहा जाता था उनको, सुभान अल्लाह। तो यहाँ तक असल में हमारा बहुत ही कम कवर होता है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम कोशिश होगी कि हमारा वफूद का सारा ये मुकम्मल हो जाए। अल्लाह ताला इसमें जो सबक की बातें हैं वो हमें समझने की तौफीक दे और हम हमारे अमल में लेकर आए। चलिए, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।